کی ادا رسول کی خدمت. یہ خطبہ آداب معاشرت کے بیان میں تھا. مختصر طور پر چند روایتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کے متعلق لکھی جاتی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کی پیروی کر کے محبوبی حاصل کریں. روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے تھے سورتن بھی سیرتن بھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے تھے سورتن بھی سیرتن بھی اور سب سے زیادہ ستاوت کرنے والے اور سب سے زیادہ محبوب تھے. دوسری روایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی چیز کو اپنے دستے مبارک سے نہیں مارا اور نہ کسی عورت کو مارا اور نہ کسی خاتون کو مارا مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں اس وقت تو مارنا کیا بلکہ قتل کر کی بھی محبت آئی. تیسری روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے حیائی کی بات فرمایا کرتے تھے نہ بدتکلف ایسی بات فرما سکتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے حیائی کی بات تکلف اور قصر سے بھی نہ نکل سکتی تھی اور نہ بازاروں میں چندانے والے تھے نہ برائی کا برا بدلہ دیتے تھے بلکہ معاف اور درگزر فرمایا کرتے تھے. چوتھی روایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت بھی کیا کرتے تھے اور جنازے کے ہمراہ بھی تشریف لے جاتے تھے اور غلام کی بھی دعوت قبول کروا لیتے تھے. پانچویں روایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاپوش یعنی جوتی خود سی لیتے تھے اور اپنے کپڑے بھی سی لیتے تھے اور اپنے گھر کے کام کاج کر لیتے تھے جیسا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے اور اپنے کپڑے میں جھول دیکھ لیتے تھے شاید کسی کی جڑ دیکھ. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے اور بکری کا دودھ نکال لیتے تھے اور اپنا کام خود کر لیتے تھے. چھٹی روایت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہنے والے تھے. اور ساتویں روایت اور انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی بس مجھے ابھی کف نہیں فرمایا اور نہ کسی کا پوچھ میں تم نے یوں کیوں کیا نہ کسی کام کے مطلب یوں فرمایا کہ یوں کیوں نہیں کیا. آپ کی روایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر بدعا کیجیے. اشارہ فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا. نویں روایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گواری سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو اپنے پردے میں ہو بس جب کوئی ناگوار بات ملاحظہ فرماتے تو اس ناگواری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر شناخت کرتے مگر آپ شرم کی وجہ سے زبان اقبال سے لہر نہ فرماتے. آیت اقبال کا اور جناب تعالیٰ شان و شاہ فرمایا ہے کہ بے شک آپ قدرت عظیم پر ہیں. بہادر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں نہیں فرمایا. اور آدر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے وارق اس سے الگ نہ کرتے تھے یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنا ہاتھ الگ کر لیتا تھا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ سے رخ پھیرتے تھے یہاں تک خود ہی وہ بات وغیرہ پوری کرنے کے بعد اپنا رخ پھیر لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے جلیس کے سامنے اپنے زانوں کو بڑھائے ہوئے نہیں دیکھے گئے بلکہ سب میں سب کے برابر بیٹھے سب کے برابر بیٹھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان گھل مل کے رہتے تھے اور ایسے گھل مل کے رہتے تھے کہ نو وارث کو نئے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من مل کو مرمت. آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرماتے ہیں، ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آج کے خطبے میں معاشرت کا ذکر ہے، یعنی اللہ پاک نے ہمیں ایسی شریعت مطہرہ عطا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نازل شدہ احکام ہیں وہ ایک ایسی شریعت ہے جس کے اندر ہماری زندگی کے سارے شعبوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، ہمیں عقائد سکھائے گئے ہیں، ہمیں عبادات سکھائی گئی ہیں، ہمیں اخلاق سکھائے گئے ہیں، ہمیں معاملات سکھائے گئے ہیں، ہمیں معاشرت بھی سکھائے گئے ہیں، یعنی ہمارا دین یہ پانچ بڑے بڑے شعبوں پر مشتمل ہے۔ تو مسلمانی اس کا نام ہے کہ یہ سارے کے سارے شعبوں میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ صرف عبادات نہیں، آج اگر شوق اٹھتا ہے دینداری کا تو صرف عبادات کی حقیقت وہ بھی اپنی خواہشات کے تابع رہتے ہوئے، لیکن جہاں اخلاق و معاملات و معاشرت کا تعلق آ جاتا ہے اکثر نے اس کو چھوڑ، جیسے آج کل ہمارے ساتھ بزرگوں بیان فرما رہے ہیں پڑوسی کی خوبی معاشرت میں آئے ہیں اور تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، پڑوسی کی خوب کی بھی تفصیلات، یعنی ہمیں شریعت مطہرہ نے ہماری زندگی گزارنے کے طریقے تفصیل سے بتائے، اللہ میں شوق لگا کے ہم تفصیل معلوم کریں، تحقیق کریں، پوچھیں تو اپنائیں، بات ساری اندر کے شوق کی ہے، جب شوق لگ جاتا ہے تو پھر آدمی پوچھتا بھی ہے، تحقیق بھی کرتا ہے، جس طریقے سے دنیا کا شوق لگا ہوا ہے کوئی کام بھی کرنا ہو تو بہت تفصیل کے ساتھ اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کے نقصانات کے بچنے کو بھی سیکھا جاتا ہے، اس میں فائدہ حاصل کرنے کو بھی سیکھا جاتا ہے، اور کن باتوں سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس کی بھی تفصیل سیکھی جاتی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں چند سنی سنائی باتیں ہوئی، بلا بھاشا چند سنی سنائی باتیں، دنیا کے معاملات کے اندر ماہر کو تلاش کرتے ہیں، جس فن کو سیکھنا ہو اس کے ماہر کو تلاش کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں بس ایسے کسی سے پوچھ لیا، کسی داڑھی والے سے پوچھ لیا، کسی مسجد کے امام سے پوچھ لیا، سارے امام عالم نہیں ہیں، ماہر نہیں ہیں، دیوبند کا زمانہ کے خواب کرتا چلو، اس زمانے میں حیدرآباد دکن اسلامی ریاست، اور ریاست کے حکمران اچھے تھے، ان کی طرف سے ایک خط لکھا گیا دیوبند، اور اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ خواہش یہ ہے ہماری کہ دیوبند سے جو علماء فارغ ہوں اپنی تعلیم پوری کر لیں یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد دفتر کی جو ریاست کے جتنے سرکاری ملازم ہیں وہ دیوبند سے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی سرکاری نوکریوں کی پیشکش کی گئی جو وہاں سے فارغ ہو گئے. ایک خاص کیا تھا کیا گیا, ایک مطالبہ کیا گیا. اور اس زمانے میں سب پرست معاش کتنا گبئی تھا بک اللہ آپ لوگوں کے تشریف فرما تھے, تو دیوبند والوں نے وہ چٹھی جو خط جو تھا وہ دے دیا گوگو میں حضرت کی خدمت میں کہ حضرت کی رائے کیا ہے اس معاملے میں. حضرت کا جواب مختصر سا آیا جس نے فرمایا پہاڑ میں جائے حیدرآباد کی ریاست اور ان کی ملازمت, ہم نے دیوبند کا مدرسہ اس لیے بنایا کہ سرکاری ملازمتیں حاصل کی جائیں. ذرا غور کرو, ہم نے تو اس لیے بنایا ہے کہ دیہاتوں کے اندر مسجدوں میں عالم نہیں ملتے. دیہاتوں کے اندر, شہروں میں تو پھر بھی علماء مل جاتے ہیں, دیہاتوں کے اندر کسی طرح ایسی مساجد کی ہے جہاں کے امام اہل علم ہمیں اس لیے بنا. یعنی دیوبند کے مدرسے کی جو غیرت ہے, جو اس کا جو مقصد ہے, وہ آپ نے یہ بانی میں سے ہے رحمت اللہ علیہ جو بانی ہے ملاقات ہوتی ہے, دونوں ہی بانی ہیں, اب تو اپنے دوست بھی تھے اکٹھے پڑے گی. یعنی ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہر مسجد میں کون ملے, ایک عالم ملے, ماہر ملے, جو دینی علوم کا ماہر, جس سے کیونکہ مسجد کے امام کا ایک احترام دلوں میں طبعی طور پر ہوتا ہے مسلمان کے, وہ جاننے والا ہونا چاہیے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے مسئلہ ماہر سے پوچھو, مسئلہ متقی سے پوچھو. جس سے مسئلہ پوچھنا ہے دین کا, دو سکتے اس کو رکھنی چاہیے, ایک تو کیا ماہر ہو یعنی اس نے مہارت حاصل کی, سرچی پڑھنا نہیں کیا ہو, اور دوسرا کیا ہو تقوی. اور آج کے تقوی کا کیا حال ہے, اور آج کی مہارت کا کیا حال ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے بات اتنی سی ہے, جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اس کی جستجو ہوتی ہے, اس کی طلب ہوتی ہے, اس کی فکر ہوتی ہے. تو چونکہ دنیا اس وقت ہمارے لوگ دماغ پر ایسے چھائی ہوئی ہے, کیا آج کا دیندار تھی دنیا دار تو ہیں, دیندار بھی آج کے اتنے اثر ہیں, یعنی ترجیحات ہماری کہاں ہیں, ہم خود اپنا فیصلہ کر لیں, ہر آدمی خود فیصلہ کر لیں, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, اپنے اندر جھانک لیں کہ ترجیحات ہماری کدھر ہیں. اب جس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں اسی کو سیکھیں گے. آج ہماری ترجیحات کیا دنیا ہماری زندگی پر, اس لیے اس کے لیے گھر ایسا لائیں گے کہ اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے اس سے اچھی طرح مشورہ کیا جائے گا. ایسی ملازمت تلاش کریں گے کہ اس کے تعلق سے کہ ہمیں فائدہ زیادہ ہو. اپنے ہر دور کو دیکھنا ترجیحات کس طرح ہے, سیکھنے کے اعتبار سے ایک جگہ وہ جگہ اس سے اوپر اس سے اوپر ہے. ہماری ساری اس وقت موجودہ تعلیم کا سارا نظام کس پر چل رہا ہے, مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ والے گزرے ہیں, بہت سے لوگ ابھی ایسے ہوئے جنہوں کی زیادہ بھی کی, انتہائی سادہ کے مدینہ منورہ میں زندگی کا ایک اکثر حصہ گزارتے ہیں. کھیڑا پہانا ایک جگہ تھی سہارنپور کے قریب، وہاں کے رہنے والے 47 میں مدینہ منورہ جا کے یعنی عرب میں آباد ہو گئے، زندگی وہیں گزارتی، وہی بسار ہوگا تو وہی بتا۔ پچیس سال کی عمر میں دین کی طرف میدان ہو جائے گا، خود اپنا بتاتی ہے کہ مرزا البساطین ایک کتاب ہاتھ آئی جو خانوی رحمت اللہ علیہ کی خانخواہ میں پڑھی پڑھائی جاتی تھی، حضرت کی خانخواہ کی کچھ کتابیں تلقین کرتے تھے اپنے متعلقین کو جو اصلاحی تعلق آپ سے جوڑتے تھے۔ تو مرزا البساطین جو ہے یہ اولیاء کرام کے واقعات پر کتاب ہے جو مستند واقعات ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے بھی کلامی لوگوں نے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے جس پہ مستند واقعات سناتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد میرا میلان ہو گیا دین کی طرف۔ میٹرک میں نے کیا اور 25 سال کی عمر تھی اور میں چلا گیا مدرسے سارے کو گزارا ہوئی کہ مجھے داخل کر، اب وہ مجھے شرمائے دیکھ سے کہ کتنے بڑے کون یہاں بچوں کے ساتھ داخل کر۔ انہوں نے 8 سال کے بچے کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ کو یہاں پڑھائے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کسی ایک اللہ والے کی سفارش لے کر آیا، انہوں نے آ کے اٹھ کے کہا کہ تمہیں شرم کیوں آ رہی، شرم تو اس کو آنی چاہیے بچوں بیٹھتے ہوئے، یہ تو چاہ رہی ہے پڑھنا۔ تو دین کی ابتدا دینی علوم کی اس وقت 25 سال کی عمر تھی، ایک دل کی بات کا شوق لگ گیا۔ پھر ماشاء اللہ اللہ نے خوب نوازا، اللہ نے مقام عطا فرمایا، دلیل والے احباب بھی ماشاء اللہ سارے کے سارے جانتے ہیں، اور بھی اہل علم سارے کے سارے ان کے مرتقی و محترم، پوری دنیا کے اندر اللہ نے خاص لوگوں کو مقام دیا۔ کتنے بزرگوں کو زیارت ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اس وقت مقرب ترین جو ہستی ہے یہ عرب، مولانا سید احمد خان صاحب نے خود ایک دفعہ فرمایا، بلکہ وہ ڈائری پوری بھر گئی تھی کہ میں عربوں کے خواب لکھتا ہوں، لکھوا لیتے تھے لکھ دو، جو عرب کو آپ کو بتاتا تھا ایسی بشارت کو کہتے لکھ ہو جاتا، میں عربوں کے خواب اور باقی ہندیوں ہندوستان والوں کے کہ ان کے عقیدے میں خرابی ہے، ان کا عقیدہ پکا ہے، تو ان کے خوابوں کی کاپی پوری ڈائری بھر گئی تھی جس میں مبشرات سے آپ کو اور عملی زندگی اور عملی نمونہ اور عملی تربیت۔ ہر شعبے سے واقفیت، پہلے زمانے میں اہل علم ایسے ہوتے تھے، اللہ نے بہت موقع دیا ان کے ساتھ بھی۔ ایک دفعہ کراچی کے جو بڑے بڑے ہمارے دار العلوم ہیں مدارس ہیں وہاں جانا ان کی معیت ہوئی، مفتی تقی عثمانی صاحب کا نمبر تھا تو مفتی تقی صاحب کا نمبر تھا، مفتی رشید صاحب جامع رشید والے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سوری حامد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیم اللہ فاروقی صاحب جامعہ فروخیا والے، مولانا عبد الواحد صاحب جامع گڑکا جامعہ حمادیہ والے، یہ بڑے بڑے مدارس کراچی کے ہیں، سب کے یہاں سب آپ کے ساتھ انتہائی ادب عقیدت سے پیش آئے، اور حضرت کی انتصاری کا عالم یہ تھا کہ ہر جگہ استفادے کی نیت سے جاتے، ہر جگہ استحدار بنا کر، کے اہل علم میں سے ہیں, اور ہر ایک کے تعلق سے ہمیں ان تک پہنچنے سے پہلے ان کے مناقب اور ان کے علم اور ان کا تقویٰ اس کے من کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں, اور پھر باقاعدہ خود اپنے دل کے اندر سے اپنے آپ کو اس لیے تیار کرتے تھے کہ ان سے کیا فائدہ تھا, حالانکہ ان سے زیادہ جاننے والے عمر میں بھی کیونکہ جہاں گئے ہیں انہوں نے بھی حضرت استفادے کی کوشش کی. تکیف بھائی صاحب دامت القاسم نے بھی کچھ پوچھا اور آپ نے اس وقت چونکہ اس عرب کے رہنے والے تھے کہ مسئلہ ایسا تھا میقات کی محاذات کا, فرمانے لگے بہت عرصے سے تلاش میں تھا کوئی ایسا شخص ملے جو وہاں کے پورے حالات سے واقف ہو میقات کے اس کے محاذات سے, ایک استفتاح فتویٰ آیا ہوا ہے. تو حضرت چونکہ وہاں کے رہنے والے اور زندگی گزاری 50 سال یا اس سے زیادہ گزارا وہیں, اور پھر حج کے مسائل پر اللہ نے اتنی ان کو واقفیت عطا فرمائی تھی چاروں سے, کئی موقع پر دیکھا اور ہم آتے تھے چاروں تو ان کی بڑی سانی سے جواب دے دیے, لیکن رجت سوال پوچھے وہ جواب نہ دے پائے اور کہا کہ ہم بعد میں آپ کو تحقیق کر کے لکھیں گے. ہم نے بھی اپنے سے پوچھ لیے میرے بتائے, عرض کرنا ہی چاہ رہا تھا, یعنی آدمی کے اندر جب ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے تو عمر بھر سیکھتا رہتا ہے, بس یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں آتا, کسی جگہ ان کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوئی کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, بلکہ فرماتے تھے عالم تو میں ہوں ہی نہیں, میں مولوی نہیں ہوں, ہاں میں نے سما کیا, مدرسے میں داخلہ لیا تو میں نے کیا کیا سما کیا, میں سنتا تھا. طالب علم کیا کرتے ہیں استاد کی باتوں کو سنتی تو ہے نا, یا کچھ اور کرتے ہیں, یعنی انکساری اتنی زیادہ کہ میں نے طلبا کے ساتھ استاد کی باتیں کیا سنی ہوئی ہیں, پھر امتحان بھی دے دیا اور پاس بھی ہو گیا, سند میں نے دی نہیں کہ میں نے کون سی نوکری کرنی, اور یعنی جو علوم سیکھے اس وقت کے بہترین جو مدارس مدارسوں اور دیوبندی ماشاء اللہ اس کو ماننے کی بڑے, جن کی سند کی بہت بہت ویلو ہے, بڑی اہمیت ہے, آپ نے سند کے لیے نہیں پڑھا, سمجھ گئے نا, سند کے لیے نہیں, یعنی اس سند سے کوئی غرض وابستہ نہیں تھی کہ میں نے کون سی نوکری کر لی, مجھے 12 بلایا گیا کہ آپ کی سند لے جاؤ تو میں نے سند نہیں لی, اس لیے میں مولوی تو ہوئی نہیں, عالم ہوئی نہیں, نہ سما کیا, اخیر وقت تک سیکھنے کا جذبہ, تحقیق کا جذبہ, اللہ ہمیں بھی شوق, یعنی اگلی زندگی سفر کی بھی دیکھی ہم نے, گھر کی بھی دیکھی, سادگی بھی دیکھی, سب کچھ, تو اللہ نے ہمیں ایسے شریعت عطا فرمائی ہے کہ اللہ ہمیں شوق لگا دے کہ ہم شریعت مطالعہ کو پوری طرح سیکھنے والے بھی بنے اور سیکھ کر پھر عمل کرنے والے. ایک بات آپ کے یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ بس اسی پر تباہ کر رہے ہیں, جس کو بات کرتا کیا کہتے ہیں مجھے پتا سب کچھ ہو گیا, اسی پر اللہ ہمیں شوق لگا دے.
میرے عزیزوں بھگت بچوں کے دوستوں,
ہماری اس مجلس سے اور ایسی مجالس سے مقصود یہ ہے کہ دلوں کے اندر وہ صلاحیت ابھرے, وہ استعداد ابھرے کہ شریعت مطہرہ پر پوری طرح جس طرح کی شریعت کا تقاضا ہے جیسے اللہ چاہ رہے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے کرتے تھا. یعنی محبت کا دعوی نہ صرف محبت کا دعویٰ صرف نہ رہے بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو بالکل کھلی کتاب ہے, آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے. بعضوں کی بعض کی زندگی پرائیویٹ زندگی اندر مخفی ہوتی ہے, پتا گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اکثر یہ ہے باہر تو بڑے دیندار بنتے ہیں اور گھروں کے اندر کیا حالات ہیں اللہ کی تمام چھپے ہوئے نہیں پتا ہوتے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی مبارک زندگی عطا فرمائی اور چونکہ قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا, آپ کے گھر کے اندر کی زندگی بالکل کھلی کتاب تھا. کوئی مخفی نہیں, بس اللہ ہم نے شوق دکھاتے ہم اس کو اختیار کرتے آئے اس لیے میں نے بارہ عرض کیا اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ایک مولوی صاحب سے سنایا تھا کہ سب کا خلاصہ بتاؤں یہی بات. اب عمل کو للہ کرنا نواحی کو للہ چھوڑنا, یعنی پوری شریعت سے مطالعہ پر عمل کرنے کی استعداد حاصل کرنا کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کرنے والے بنے اور پھر سے روکا تو سیکھنے والے بنے. تو یہ استعداد حاصل کرنی ہے ان مجالس سے ہم نے اور اس تعلق سے ہم نے اور اس ذکر سے جو معمولات بتائے جاتے ہیں بیان کے بعد, ان سب سے مقصود یہ ہے کہ دل کے اندر ایک تحریک ہو, دل ہمیں اندر سے ابھارے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے لباس بنا لیا شکل بنا لی اوپر سے صاف اور اندر سے پتہ نہیں کیا ہے, ہماری خلوتیں پتہ نہیں کیا ہیں, ہمارے کاروبار پتہ نہیں کیا ہیں, یا لوگوں سے متاثر ہو کر ایسے غلط طریقے ہائے ہاتھ ہو گئے ہیں کہ خدا کی پناہ بھی نہیں جا رہے ہیں. اور دینداروں کے معاملات آج کل جتنے خراب ہو رہے ہیں ظاہری طور پر جو دیندار ہیں شکایتیں آ رہی ہیں, آبادی میں آتا ہے جب بازار ہے سب کچھ ہے کافی شادی بھی ہے, لیکن کس معاملے میں. تو تصور تو ایسی صفائی کا نام ہے تو پوری صفائی ہے. چاہتا ہے اللہ اس کو عطا فرمائیں گے جو واقعی چاہتا ہے, یعنی اللہ کی چاہت ہماری چاہت بن جائے. اللہ کی چاہت ہے کہ ہم شریعت مطالعہ کو مکمل طور پر اپنائیں. خود گرو سی میں کیا فرمایا گیا ہے اسلام میں پورے کے پورے پورے کے پورے ایک چیز لے لی اور بڑے مشکل کر تو تصوف کو ایسی صفائی کا نام ہے کہ پورا کا پورا اسلام یعنی اسلامی زندگی پوری کی پوری ہر شعبہ عقائد عبادات اخلاق معاملات معاشرے ہر طرح سے ایسے محبوب ہو جائے کہ چیز چاہے جی چاہے اختیار کرنے کو جی چاہے اللہ ہمیں شوق لگا دے. تو بھائی اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ذکر کی مشق کرنی ہے. یہ معمولات جو ہیں صرف اس لیے نہیں ہے, بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ذکر کے معمولات کو کچھ مزے آنے لگ پڑتے ہیں, کچھ کیفیات وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بعضوں کو کچھ کشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بعضوں کو الوارات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, بعضوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. بعضوں کو اس ذکر سے بظاہر کچھ حالت ان کے محسوس نہیں ہوتی, لیکن دینی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی رکھ کے ہمارا خلیفہ تھے شفیع صاحب فاروق بن میں رہتے تھے, ہر نصیب کو کام کرنے والے تھے, لڑائی کا کام اس وقت کی بات ہے. 74 میں میں نیا نیا تھا, 74 میں تو ہم تو 75 کی مان درمیانی کوئی حصہ ہے دوری جمع ہوتے تھے وہاں خلیفے کے لیے شاہ میں بھی حضرت جی کا رکھا رحمۃ اللہ علیہ تو سبھی میں تشریف لاتے تھے, سارا خلق رکھتے استاد ہم کہتے تھے کہ غلام محمد صاحب مشاہدہ پر فوراً تشریف لاتے شاہ میں بھی نواب لاتے جو سرادری میں جمع ہو جاتے جیسے کہ سچ میں وہ نہیں ہوا دن کے وقت 10 بجے قریب کیا ہوا اسلام الدین صاحب کے ان کے ہاں ایک دفعہ وہ شفیع صاحب نے فرمانے لگے کہ مجھے 18 سال ہو گئے بیعت ہوئے, کتنے آج تک مجھے نہیں پتا چلا میرا کن کو ذکر کر رہا یعنی کوئی کیفیت نصیب بہت ماتی سے چلا مل رہا حضرت فرماتے یہ کون ہے ہم نے سنا مل رہا تھا ہمارے دل میں کچھ ہو ہی تھا کم سے اچھا تو جب بالکل مغلوب الحال ہے جس کو کسی کا پتہ نہیں ہے جتنا لکھنا ہو گیا ہم نے اپنے طور پر سوچا تھا تو بڑے غور سے ان کو دیکھا کرتے تھے لیکن کوئی چیز بھی ایسی کوئی نظر آئے نا قلعہ والے جو ہم نے سوچ رکھی ماشاء اللہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اپنی پتا چلا فنا فرنا کا مقصود کیا ہے. فنا فرنا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ اس کی طبیعت طبعی عادت بن جائے جس کے اندر نفسانیت فنا ہو جائے, یعنی اپنی جتنی منفی خواہشات ہیں اور منفی جذبات ہیں وہ فنا ہو جائے, اللہ کی اطاعت پر طبعی طور پر ایسی رغبت ہو جائے, شریعت مطالعہ پر پوری طرح عمل کرنے کی ایسی استعداد آ جائے کہ کسی کی پرواہ نہ ہے اس پہ ان کو خدا پایا. باہر تجارت میں حقوق میں ہر جگہ پر غور کیا گیا تو واقعی وہ خود حکماتے کو جی کبھی کیفیت کو بھی نصیب کی تھوڑا سب ان کے خلاف زیادہ کسی کے ساتھ سیکھ لائے حافظ محمود الہی تعارف ہوا تو میں کہا کہ میرے والد صاحب حضرت سے بیعت کے نام بتایا کو جاننا تو جانتا ہوں تو پھر میں نے کہا حضرت کو ماتے سے اتنا پھر نہ ان کے طرح کرنے کے بالکل صحیح فرمایا اب یہ غلطی ہو رہی ہے بیٹا کہہ رہا ہے ان کا تو مثال ہو چکے ہیں کہ واقعی ایسے پوری برادری ایک طرف گھر ایک طرف اور شریعت کا تقاضا یہ اس پر پوری طرح چکر آتی ہے نا آج کل جس میں چھپکر جاتے ہیں نا وہ جمے ہوتے کہتے پھر کبھی کسی کو جواب ہوتا تو ہو جائے تابر کی تحقیق تو یہی ہے کہ یہ کیفیات جو ہیں یہ کشف انوارات یہ تصور کے مقاصد میں سے بالکل نہیں ہے. آج کے لیے پرانے لوگ کسی نے اہمیت نہیں دی, آج کل عوام اس زمانے میں عوام اہمیت دیتے ہوں اس لیے تابر نے تصریح انصاف بتایا کہ یہ اور عجیب عجیب انداز سے سمجھایا ہے. تاکہ علم کی طرف التفات نہ ہو توجہ نہ ہو اور یہ کر رہا کہ اس ذکر کے معاملات سے اس بحث سے اس تعلق سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے شریعت مطہرہ پر چلنے کی کامل استعداد قائم کرنا کسی میں ترقی اس نظر آئے یا نہ آئے محسوس ہو یا نہ ہو بعضوں کو ہوتا ہے تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ مزے آنے کی اسی کو محسوس سمجھ دیا اور مزے میں لگے ہوئے ذکر کے مزوں میں اور اپنے آپ کو بدلنے کی فکر ہی نہیں ہے اس کی مزے میں لگ گئے تو مزہ آ رہا ہے مسلم لوگ باقی کام ہم گیا ہمارا نہ اخلاق سنوارے جا رہے ہیں نہ معاملات درست ہو رہے ہیں نہ معاشرتی کا بات وقت مزے آ رہا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے روح سے مطلب فرمائے فرماتے تھے ایک ہندو کے تعلق سے بنیا تھا, وہ ہر بات کو بسم اللہ کہتا تھا, ترازو کو توڑتا بسم اللہ, شیر رکھتا بسم اللہ, بسم اللہ اس پر ہے کافر مسلمانوں نے. اس سے پوچھا گیا کہتے مزہ پڑا تھا بسم اللہ کہنے میں, کیا مزہ پڑا. اب بتائیے مزہ تو اس کو بھی آ رہا ہے کافر کو کفر میں بھی اللہ کے نام سے. اب یہ بسم اللہ کا پڑھنا اس کو فائدہ دے گا کام کی وجہ سے؟ تو ان مزوں میں لگ کر اگر اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلا, اللہ کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا, اپنے اخلاق نہ سوارے, اپنے معاملات درست نہ کیے, معاملات کا معاملہ اتنا خطرناک ہے آج ہمیں بالکل اندازہ نہیں, اتنے جری ہیں کہ اندازہ نہیں ہے. اپنے ہاتھوں اپنے سارے ثواب کو ہم ضائع کرتے ہیں معاملات کے بعد. ایک عابدہ عورت کا ذکر کیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے تہجد گزار مقوم برس کا مانگا, لیکن پڑوسی تھا گئے اس کی اذیتوں سے پڑوسی تنگ ہے, عابد ہے, عبادت گزار ہے, تہجد گزار ہے, لیکن پڑوسیوں کو اذیت ہے. کیا میری بات نہیں ہے, یہ لفظ میں نے نہیں کہا, کہنا چاہ رہا تھا کہ میں کی سب سے سنا. اپنے ماں باپ کے اندر ہمیں بالکل آج التفات ہی نہیں ہے, بس ذکر کے مزے میں مست ہو گئے, نماز میں مست ہو گئے, عبادت میں مست ہو گئے. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کا طرز کیسا اختیار کیا ہے. صحابہ سے پوچھا مقوم عرض کر رہا ہوں کہ جانتے مفلس کون ہے, یہ بات بارہ ہم کہتے سنتے ہیں, یہ بارہ سنی ہوگی بات, کبھی اپنے اندر جھانک کے پرکھ نہیں سکتے. کیا فرمایا ہے جانتے مفلس کون ہے؟ جواب کیا دیا صحابہ نے رضی اللہ عنہ, وہ جو عام رواج میں ہمارے بھی ہے, یہ تو مال نہیں اتنا کسی کو سمجھتے ہیں نا, مفلسی ہمارے یہاں کسی کا نام ہے نا, بےچارا جی میں مفلس کا مال نہیں, تو میں کبھی مفلس یہ نہیں ہے. اب بتائیے کون سا مال لیے؟ یہ مفلس نہیں ہے. مفلس کون ہے؟ اب یہ ساری تفصیل کا بتا سکتا کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آیا, نیکیوں کے کیا ڈھیرو, کتنی عبادت کی ان کے سے انبار ڈھیر, لیکن کسی کو گالی دی, کسی نے غیبت کی, کسی کا حق مارا, کسی کا مال چھینا اور چکر دے کے جو آج کی تیکھا چل رہا ہے, ایسے قرض اختیار کیے جاتے ہیں, قرض لے کے دینا ہی نہیں, دینے کی نیت ہی نہیں, بیوی کا حق چھین لیا, زور سے بچوں کا حق چھین لیا, بیٹیوں کو دیتے ہی نہیں ہیں, بہنوں کا حق دیتے ہی نہیں ہیں, اپنے بن رہے ہیں, گھر بن رہے ہیں, وراثت میں خیال ہی نہیں ہے کسی طرح. ایسی ہماری معاشرت میں رواج بن گئی ہے کہ تصور ہی نہیں ہے ہندوؤں سے ان کے یہاں. اسلامی تو پورا ہم کتاب کہتے ہیں نظام ہے, لیکن چونکہ ان کا ایک عرصے سے اختلاف رہا تصور ہی نہیں ہے. تو کیا فرمایا گیا مفتی ماجد کا کہ حقوق اب حقوق والے اٹھا دیں گے لینے کے لیے کہ جلوس والا وہاں کا وہاں انصاف ہے, انصاف تو یہاں بھی ہے, اللہ کا انصاف ہے, وہ تو اللہ کا وہ تو اللہ پاک کے صفت کا علم ہے جو ہمیں موقع دیے جا رہی ہے کہ اور سوچ لو بنا انصاف ہے جی. فوراً نہیں پکڑتے, اگر فوراً پکڑے تو ایک قدم ہی چل سکتے ہم, یہ صفت علم ہے کہ موقع پر موقع دیے جا رہے ہیں, رسوا نہیں کر رہے, پردے ڈال رہے ہیں کہ شاید اب کچھ کر لے اب کر لے پھر نہیں تو پھر وہاں تو ہے ہی, یعنی یہاں بھی جھنجھوڑا جاتا ہے, یہاں بھی تنبیہ کی جاتی ہے, سمجھتے ہی نہیں پھر وہاں تو وہاں کا معاملہ پھر ایسا ہے کہ حقدار آ گئے کہ بھی ہمیں ہمارا حق دو تو بھی کیسے دے گا, مال ہوگا کسی کے پاس تو لے کر جائے گا مال یہاں سے دینے کے لیے. وہاں کا نظام تو یہ بھی ہے کہ اس کی لیکھی اس کو ایک پیمانہ ہوگا اور ایک ہاتھ, اب اس کے جو ڈھیر لگے نا بات جو آپ کا پہنچ شروع ہو وہ لگ گیا یہاں تک کہ بالکل خالی کر دیں, بالکل ایک نہیں رہے گی, سب دے دیے اور حقدار کی موجود حقدار لینے والے اور موجود ہیں. اب کیا کیا جائے, اب پھر ایک پیمانہ ہے کہ اس ہر حق کے بدلے میں ان کے گناہ کس پر ڈالے, ان کے میں سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کر پورا مفلس ہی, اب بتاؤ کہاں سے لائے گا جی, سوچ لیں کہ لوگوں کے حق مار کے اور سمجھیں کہ پتہ کسی کو چل ہی نہیں رہا, میرا حق مار لیا ہے کون پوچھنے والا ہے, بہنیں کہاں پوچھیں گی, چکر دے دیا چپ کرا دیا, یا کسی کا ویسے حق مارا ہوا ہے اس کو روک سے چپ کرا دیا, بتاؤ وہاں پر سوچ لو غور کر, قرض لیا دیا نہیں, تو معاملات میں ہمارے اعمال کی حفاظت ہے, معاملات کی خرابی میں اعمال کر کے کیا خوب کا معاملہ کتنا خطرناک ہے, اس لیے ذکر کے مزے تم لیتے رہیں اور اپنے اندر کو بدلنے کی نیت ہی نہ ہو اور ذکر کے مزے میں مست ہیں, دفتر میں وقت کی پابندی ہی نہیں, کام کرنے کا شوق ہی نہیں, یہ بھی دفتر کی ہے, کسی سے وعدہ کیا پورا ہی نہیں کرنا یہ بھی تو تلفی ہے, کسی کو وقت دیا کسی خاص کام کے لیے اس کو نہ کرنا, اس کا معاوضہ لے لینا پوری طرح نہ کرنا, یہ کتنی چیزیں ہیں ہمیں تشویش ہی نہیں, ہم کہتے کون پوچھنے والا ہے کون دیکھنے والا ہے, دوسرے کو دبا لیں گے دوسرے کو ہم کر لیں گے, بہو پر ظلم, کون پوچھنے والا بیچاری دبکی ہوئی ہے اس کے والدین بیچارے جھوڑنا آج کل کیا کہتے ہیں بس کوڑ گرا جاتے ہیں کہ کیا کبھی بیٹی دی ہوئی ہم نے, بیٹی کے لیے اور ہے اور بہو کے لیے اور ہے, بیٹی راج کرے دبا کے رکھے اور بہو دب کے رہے, کیونکہ ہے دینداروں ہم خود اپنے دو ہزار پھر کہتے ہیں جی بڑے دیندار ہیں, کسی کو کیا پتا, یہ نہیں پتا اس مظلوم کی آگ جو ہے کہاں چک جائے گی اور اس کو سامنے دینا پڑے گا, دونوں معیار ہیں, بہن کے لیے اور ہے بھاوت کے لیے اور ہے بیٹی کے لیے اور ہے بہو کے لیے اور ہے، داماد کے لیے اور ہے، بیٹے کے لیے اور ہے. وہی کام ہمارا بیٹا داماد کرے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، جی بڑا اچھا داماد ہی ایسا لفظ دیا ہے کہ وہ تو بالکل ہماری بیٹی کے سامنے تو کچھ سکتا بھی نہیں. کیوں لاج کر رہی ہے؟ پر وہی کام کرے بیٹا رانا مری دانا مری کیوں کیا یا نہیں ہے؟ یہ دن رات کے سسے ہیں، پھر کبھی چلی بات ہے. اس سے توقع لگائی ہوئی ہے کہ وہ دب کے رہے اور اس سے کپڑے پہ دبا کے رکھے. اس سے توقع لگائی ہے کہ بیٹی راج کرے اور گھر کی ماں کا بن کے رہے، اور بھو کے لیے تو غلام بن کے، کنیز بن کے، باندی بن کے رہے. کیا مایا پڑوسی کا خوب پیار ہو رہے ہیں، کسی سے کہا ہونا کہ پڑوسی میں پیسے لے کے رہے بھی پائیں گے نہیں، سب سے پہلے تم ہی پڑوسی. ان کو پڑوسی نہیں سمجھتے، ان کا بھی حق ہے. سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ بی بی کا حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو جو میں بٹری کہہ دوں کہتے ہیں بٹری دبا دوں. تو اب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تعلق قائم کیا ہے، یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ان مجالس میں جانے آنے سے جو ہمارا اصل مقصد ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، وہ دل کے اندر ایسی نورانی استعداد حاصل کرنی ہے، ایسی روحانی استعداد حاصل کرنی ہے کہ ہمارا دل چاہے شریعت کے ہر حکم کو پورا کرنے پر کا اپنے نفس پر اتنا بوجھ کیوں ہو. یہی مجاہد ہے. نفس کے خلاف کرنا پڑے گا. ہم نفس کے خلاف کرنا نہیں چاہتے، ہم نفس کے تابع اپنے دین کو رکھ رہے ہیں کہ وہ حکم لے رہے ہیں جو نفس کو مرغوب ہے. اس لیے ذکر میں خوب دل لگ رہا ہے کیونکہ اس میں مزہ آ رہا ہے، وہ مزہ بھی نفس لے رہے ہیں، کیونکہ اس مزے کو لے رہے ہیں لیکن شریعت کو نہیں اپنا رہے. اللہ کرے شوق لگ جائے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی چیز سیکھی ہے، اسی کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کی تلقین کی جا رہی ہے. ہمارے حضرت کی برکت سے دو میرے مربی میں اثر کرتا ہوں، ایک مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک میرے بڑی مولانا انور خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں بزرگوں کو بہت قریب سے دیکھا، صفات مشترک تھی، جس سے اندازہ ہوا کہ اللہ والوں کی صفات مشترک ہی ہوتی ہیں. دونوں بزرگوں نے عملی تربیت فرمائی، یعنی عملی زندگی ان کی ہمارے سامنے ہے، اور دونوں بزرگوں سے یہی مقصود ملا. مولانا سعید خان صاحب بھی کیونکہ تبلیغ کے ذریعے سے اسلام کی ایک محنت یہ بھی ہے، اس میں زیادہ ان کا تھا، لیکن سارے دین کے شعبوں کو اچھا جانتے ہوئے اور تبلیغ سے جو مقصود ہے اس کو بڑی وضاحت صراحت سے بتاتے تھے کہ پورے دین پر چلنے کی استعداد حاصل کرنا یہ نکلنے سے اپنی کامل اصلاح، دوسروں کی اصلاح نہیں ہے، اپنی اصلاح. ایک ماحول خدا میں ان اعمال کے کرنے سے اپنے اندر خود دی گئی. جیسے کہ واقعہ میں پہلے بھی کس عرض کیا، ایک دفعہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں، مولانا عبید اللہ بلی آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خادم سے ناشتے کے بعد ایسے بیٹھے ہوئے تھے. ذرا غور سے بات سنیے گا، ذرا آپ اندازہ ہو جائے گا آج ہمارا مقصود کیا ہے. مقاصد سے نظر ہٹ جاتی ہے، وسائل پر پھنس جاتے ہیں، ذرائع کو خود کو سمجھنا پڑتے ہیں. جو کہ وہ تبلیغی بزرگ تھے، وہ عربی تبلیغ سے تعلق، لیکن حضرت سے جانے تھے. مولانا عبیدہ بلی آبادی بھی جانے تھے، پہلے اللہ کا شکر ہے جو بزرگ تھے وہ صاحب نسبت بھی ہوتے تھے. تو ان کے خادم تھے دو نوازی، ان سے پوچھا کہ تبلیغ میں کتنا وقت لگا؟ یہ ناشتے کے بعد ایسے بیٹھے میں فارغ ہو گئے، تبلیغ میں کتنا وقت لگا؟ ان خادموں نے کہا کہ چلے چلے تین سے چلے تو گئی لگ گئے، یعنی پرانے مطلب آنے والے. تو حضرت نے پوچھا کہ تبلیغ اندر میں اتری کہ نہیں اتری؟ اب یہ غور کرتے تبلیغ اندر میں اتری، وہ کہنے لگے آپ ہمارے بڑے جانو. پرانے سمجھدار تھے، یعنی ہمارا ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے. اب اگلا جملہ جو فرمایا گیا ذرا غور فرما لیں، یعنی نچوڑ نکال دیا تبلیغ کا، کہ تبلیغ کی برکت سے عبادات پر تو جھٹ سے آ جائے اور یہ تبلیغ اندر میں اترنے کی علامت تو نہیں ہے، یعنی تبلیغی فضا میں ماحول میں جب آدمی آئے گا تو سب سے پہلا کیا کام ہوگا، عبادت پر آ جائے گا، جھٹ سے آ جائے گا، ذکر کا، تلاوت کا، معافت کا، فرائض کا، اہتمام، عبادت کا، لیکن یہ تبلیغ اندر میں اترنے کی علامت ہے، اب دیکھو ذرائع کو مقاصد سمجھا دیں، مقصود کیا، فرمایا تبلیغ دل کے اندر اترنے کی علامت کیا ہوگی کہ معاملات میں اور بالخصوص مالیات میں دشمن کا بھی نقصان نہ چاہے، میں اس سے بہت پیچھے ہوں، ساتھ ہی فرماتی ہے اس میں بھی بہت پیچھے، اور پھر مولانا سید احمد صاحب کی بات دلیل کے بغیر ہوتی نہیں، کچھ ابھی دلیل بھی دے رہی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کا مال جو آپ کے قتل کے در پہ ہیں اب علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کر کے لوٹا کے آنا، اتنی بھی نہیں، جن کا مال جو آپ کے قتل کے، ہم کہتے ہیں دشمن کا مال تھا، یہ مولانا سید احمد صاحب سے میں نے آپ کو بتایا، تو میں نے عرض کیا کہ مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاک کی قبر پر روح، دونوں کے اللہ قبر پر روح سے مدد فرمایا ہے، مشائخ اور بھی وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ دو دن کی میری تربیت میں زیادہ دخل ہے اور زیادہ قریب سے دیکھا، تو سعودی عرب میں مولانا سید احمد صاحب نے کیا ہوتا ہے، اللہ نے موقع تھا فرما دیے، کمر ہاتھوں تو خیر وہ نہیں ہو سکا جو، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت رنگ آیا تو ان دونوں بزرگوں سے آیا، اور دونوں کی یہاں یہ چیز دیکھی، یعنی یہاں تصوف کے ذریعے سے بھی تصوف کی روح سمجھائی گئی، تصوف سے جو سمجھا جاتا ہے کہ احتیاط کو، الوارات کو، کرامتوں کو، کشف کو، ان کی اہمیت دل سے بالکل نکالی گئی، باوجود اس کے کہ اس میں یہ ہوتی ہیں، آنکھوں سے دیکھی، ان کو مشاہدہ کیا، ایسی بات نہیں ہے، ایک سفر ہو رہا تھا کوئٹے کا جماعت کے ساتھ، ہمارے امیر تھے ڈاکٹر صاحب تھے، کسی بات پر ان کو پتا چل گیا کہ میرا تعلق تصور سے بھی ہے تو بےچارے کہنے لگے، یہ قصت الاولیاء کتاب جو ہے نا، یہ ڈکوسلے ڈکوسلے بڑ بڑی بات ہے، بڑے ایسے انداز تھے نا، میں نے کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو قصت الاولیاء پڑھی ہے اور ان کے کرامتوں کے تذکرے پڑھے ہیں، اللہ کا شکر ہے بزرگوں کی برکت سے ہم نے کرامتوں کو دیکھا ہے، خوب دیکھا ہے، اور اپنے حضرت کی تربیت سے، اپنے ان اکابر کی تربیت سے ان کرامت کی اہمیت دل سے نکل گئی کہ اہم ہے ہی نہیں، مقاصد میں سے آئی نہیں، وہ حیران ہو گئی، انہوں نے چھیڑا تھا نا مجھے یہ چیز مقصود نہیں ہے، دیکھیے اللہ کا شکر، لیکن ان بزرگوں سے، ان کی تربیت سے یہ مقاصد میں نہیں ہے، مخصوص تربیت پر کرنے کا اعتبار ہے، جس کو بتا یہ ہمارے حقیقت میں کل، یعنی دل کی بات ایسے پڑھ دیتے تھے جیسے کہ دل کھلا، ایسے کھلا ہوا ہے، تو ساتھ مجھے اس میں غائب نہیں ہے جی، کبھی اللہ دل میں ڈال دیتے، کبھی اللہ دل میں ڈال دیتے، اللہ کی بات ایسی، اب اندر کی بات تو چھپی ہوئی ہے نا، یہ میرے اندر میں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ جواسی بن قلوب ایسے نہیں تھا، اللہ بابا کو پڑھا ہوگا آپ نے بھی، ہمیں بھی پڑھا ہے جواسی بن قلوب کہتے ہیں، ہم نے جواسی بن قلوب دیکھے ہیں کہ بالکل ایسے سامنے، اور صاف بھی کیا گیا، مجھے علم غیب نہیں ہے، اللہ کبھی دل میں ڈال دیتے، یعنی اس کو کمال کی چیز نہیں سمجھا، کمال کس کو شریعت کہتے ہیں، مولا سید خان صاحب کا کوئی رکھا دیکھتا ادھر بھی قیمت، ایک مرتبہ ایک سفر حضرت کے ساتھ تیار ہو گیا میں راجن سے، مولا سید خان صاحب کے ساتھ، وہ اللہ کی شان اس سفر کی ترتیب بنتے بنتے کو مشغلوں میں وہ بن گئے، بج گئے 11:30 اور صبح کا ناشتہ بھی نہیں، موقع ہی ملا، کچھ ایسی صورت حال رہی کہ موقع نہیں ملا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کو دیکھا، اس کو جماعت بردی پور کے ساتھ سفر کے لیے، اور پھر جب مولانا کے پاس پہنچے 11:30 بجے، نہیں 12:30 تو مولانا ہمیں ابھی سفر شروع کر دیجیے یہاں سے اور تم میرے ساتھ چلو ہماری گاڑی میں, باقی جو آتے تھا تم پہنچو وہاں. اب مولانا تھا بیٹھ گیا گاڑی میں برابر میں, اور پھر میں سوچ رہا تھا خوب پھنسے, لیکن راستہ بھی نہیں. ہم ساڑھے بارہ بج گئے, میرا گمان ادھر میں کھانا کھا لیا ہوگا, ہم دوپہر کا کھانا بھی نہیں. اب چلو یہ نماز پڑھ لیتے ہیں, پہلے وقت داخل ہو گیا تھا کہ سفر میں آسانی رہے گی, جماعت بھی ہوگی ظہر کی. چل پڑے اب جیسے کٹو بھی نا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. صورت حال ایسی تھی, بات کر بزرگوں کے سامنے نہیں ضرورت ہوتی. تو دل میں کیا ہے سر, لاؤ اسٹیشن پہنچ کے نا چپکے سے کیلے کھاؤ, چپکے کیلے کھاؤ. مولانا میرے کو دیکھ کے کمایا کہ مقبول, ایک دفعہ مولانا لیا پہنچ گیا سفر پر اور بھوک بڑی لگی, اور شہر کے بارے کہوں گی نا تو دل میں خیال ہے چپکے کیلے کھاؤ. اب بتاؤ, اور میں نے کھا لی. ایسے اس حال لگے کہ میں نے توبہ کی کہ بزرگوں کے ساتھ چھپ کے نہیں کھانا چاہیے, میری میں بھی توبہ کروں. اب کچھ بتا رہا ہوں, کیونکہ میری بات تھی نا دیر کیوں ایسا باہر نہیں ہوا, لیکن ان بزرگوں نے اس چیز کو کبھی اہمیت دی ہی نہیں. کس کمیت تھی؟ اب اگلی بات, یہاں تو یہ بات ہو گئی. اب وہ اسٹیشن پہنچے, اب وہ میں اور مولوی احمد بٹلا پرائیویٹ میں ہوتے ہیں, ہم دونوں کو بھیجا جاؤ ٹکٹوں کا انتظام کرو. اب وہاں کاؤنٹر پر جائیں تو کہتے ہیں سیٹ ہی کوئی نہیں, پیغام کی اس وقت سیٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور کلی کہے کہ 70% فی سیٹ جتنی چاہو لے لو. جی ہوتا نہیں آپ یہ, کاؤنٹر والے کہہ رہے ہیں کہ سیٹ کوئی نہیں, اور کلی کہہ رہا 70% فی سیٹ. میں بات کر رہا ہوں یہ 91 کی بات, سفر بڑی چیز تھی تمہارے یہاں جتنی چاہو لے لوں. اب اور پڑھا مجھ سے پوچھے تو لے لوں, میں تو مولوی آتا اس سے پوچھتے ہیں. اب اہل علم میں سے تو آپ ہیں, کہتے ہیں آپ مولانا کے ساتھ ہیں, مولانا کی منشا میں کہ سخت ناراض ہوں گی. وہ غلط ہے اگر میں کہ چونکہ حضرت کی خاص آ ہی جانے کی ہے تو شاید اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ دیکھے, اب ان کو تھوڑا سا تجربہ تھا اس میں کہ علماء جانے کے سفر روٹ میں جایا تھا, میں نہیں اس میں بحث کرتا, لیکن بہرحال ان کیا جو تھا اس سے پوچھنے کا کہ مولانا کی منشا میں کیا سب بنا دو گھر میں. آپ کے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں چلے جائیں, یعنی پسند نہیں فرمایا. آپ سمجھے نا, یہ غیر شرعی حرکت کو کہ ستر دے کے رشوت دے کے پتا چند صبح کی شرعی مارتی ملتی تھی, پھر کراچی کی خط لکھوایا مفتی نے لافی صاحب کہ تمہارے ملک میں یہ ہوتا ہے, تمہارے ملک میں تم اب یہ کر رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ صاحب کرامت صاحب ادراک صاحب کشش دنوں کو پڑھنے والے یہ ہمارے حضرت بھی ہے, اس کے دونوں کو بتا رہا ہوں جو میں نے جو قریب سے دیکھا, اس کے باوجود ان چیزوں کی اہمیت ہرگز ہرگز نہیں تھی. کس کی اہمیت تھی؟ شریعت کی. تقاضا اسی کا تھا, تفسیر اسی کی تھی, اسی کا اپنا ہمارا تھا, کسی پر ظلم نہ کیا جائے. شریعت ہر لحاظ سے ہر پہلو پر ہو گئی, ہر پہلو. کبھی کبھی بندہ مغلوب ہو جاتا ہے نا, میں حضرت کے مدینہ منورہ حضرت کے ہاں حاضر, میری رپورٹ بھی جو ہے نا پیچھے سے کہیں اکھڑ گئی, ایسی سستی میں دوسری نکال کے نہیں پہنی ہوئی, پہن کے بیٹھا ہوں خبر کی ادھر پڑ گیا. میں کوٹی پر اچھی چوٹ ڈالا, اللہ نعمت کا آدھار دیکھنا چاہتے ہیں یہ ماسٹر سکھا,
یہ غریب آدمی مفلس ہے, اس کو بھی ہے, اس کے پاس چند لگا دو. لیکن میرے تعلق تھا کہ جس طرح میں سعودی عرب میں تھا تو میرے اس کے بتا کے نہیں اچھی ٹوپی پہ. یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, آج داود اس کے زوف کے کراتا تھا کہ مجھ سے بات کر کے اٹھ جاؤں گا, تو رہوں ابھی پیچھے. اللہ نے گزارا ہے, خیر یہ جو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, صحت بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے. میرا ذوق کی وجہ سے اب یہ چند باتیں جو کی ہیں یہ اسی لیے, بھائی پتہ نہیں کسی کا, یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا وقت آ گیا, یہ آپ کو پہلے بھی میں عرض کیا تھا. جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں کچھ لوگ قیاس کر لیتے ہیں شاید ہم جانے والے ہیں, وہ تو جانا ہے جانا ہے, وہ ریس کہے تو اس کی ہے, مجھے نہیں پتا. ہاں حاضی ہیں, تیار ہے, وہ مانگ بھی رہے ہیں کہ اخیر اچھا ہو جائے. اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تصوف جو ہم نے جو میں نے سیکھا ہے یا ان بزرگوں سے جو دین کی تربیت حاصل کی ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے ان مجالس سے, اس ذکر سے, ان معمولات سے لینا کیا ہے شریعت مطالعہ پر چلنے کی استعداد کوئی کیفیت ملے یا نہ ملے, بس اس کو پکی طرح مضبوطی سے کسی کو پکڑنا ہے. میں ہوں یا نہ ہوں یہ نچوڑ ہے ہمارے اکابر اخلاق کا. یہ ہے تصور, یہ ہے تذکیہ کہ شریعت مطالعہ پر چلنے کی استعداد ہر پہلو سے, عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرہ, اگر پورا پورا اپنائیں گے تو وہ کام بن جائے گا, ورنہ دور ہے تو پھر بھائی نام سوفی لکھ لیں گے, نقش بندی بھی لکھ لیں گے, وہاں کس بات کو نجات نہیں ملے گی. وہاں تو ایک ایک چیز کو پرکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. بات ایک دفعہ ہوئی تھی انصاف کی, جہاں انصاف کی حامی ہے لیکن اللہ پاک اس کو تھوڑا کیا کرتے ہیں, مؤخر کر دیتے ہیں کہ شاید اب یہ توبہ کر لیں, اب یہ کر لیں. بلکہ وہاں کا معاملہ بھی بھائی فضل نہ مانگے, اللہ سے فضل مانگے. خیر پنجابی کا شعر اسی اللہ والے کا, یہ تو عدل کریں کہ تھر تھر گمبن پوچھے آشان اللہ والے, عدل کریں کہ تھر تھر گمبن پوچھے آشان, اور یہ تو فضل کریں کہ بخشے جاؤں میرے لیے ہوتا. وہاں تو فضل سے معاملہ ہے لیکن عمل کر کے پھر فضل مانگے, اور عمل کو اس کی شایان شان نہ جانے لیکن اپنی پوری جستجو ہو, اپنی پوری کوشش ہو, اپنی پوری جو ہمارے پاس میں ہے, ہمارے یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ کے سر کہیں کہ اللہ فضل کر دے. اس کو بہت خطرناک سے تمنا وہ ہے, عقل مند وہ ہے جو نسل قبول کر لے اور وہ احمد ہے, بے وقوف ہے, پتلے درجے کا جو کرے تو نافرمانی, کرے تو اپنی خواہش پوری اور تمنا لگائے اللہ کے اللہ بخش دے. آج سب یہی کر رہے اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے اور تمنا باندھی ہوئی. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نفس کو قابو کرے, نفس کے خلاف چلے, شریعت کو اپنائیں, اور کس کو اپنا سب کو تانگی جو ہو رہی ہیں اس کے اندر نہ یہ کہ کرے تو کچھ بھی نہیں, ہاتھ بھی نہ مارے, اور رواج اور یہ ساری چیزیں جو غالب دماغ پر بارشیں ہوئی ہیں انہیں کو اسی کو بھی فیشن ہے, یہ زمانے کا تقاضا ہے جی, یہ ماحول کا تقاضا ہے, پتہ نہیں کیا کیا تعمیلیں. اللہ بچائے اس نفس سے, یہ پتہ نہیں ایسی ایسی تعمیلیں سجھا دیتا ہے ہمیں کہ بس خدا کی دماغ. تو نفس کو قابو کرنا آ جائے, اللہ ہمیں سکھا دے. بے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں, اس ذکر سے اس تعلق سے مصروف کیا ہے, نفس کو مغلوب کر کے بس شریعت پر چلنے کی تعداد حاصل کرنا.
سب سے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں, سب ساتھی معروف ہیں, ذکر سب کو پتہ ہی ہے, تو ذکر قلبی دل کے اندر جو ہے اللہ کا مبارک نام جو ہے, تاکہ اس نام والے کا دھیان خیال رہنے لگے, ذکر سے مذکور اور دھیان خیال رہنے سے مقصود کیا ہے, جو اس کے ہر حکم پر ہمیں ڈالے, کرنا فرمانی سے روک دے, میں اللہ نے تو اپنی کتاب منگا دی, اب تھوڑی دیر دل پر اس کی مشق کریں. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعاص وأنت المستعاص على القدرة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك حب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل تبلغنا الى حبك. اللهم اشتر قلوبنا على نفاقك, اللهم تشتر قلوبنا عن غيرك, ونزل قلوبنا بنور معرفتك واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقواننا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك سعادة في الدارين ونعوذ بك من شقاء في الدارين. اپنی جائز دیدی ہاتھ کے اللہ سے مانگ لیں, اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان عليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.